ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم عن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنها ستكون فتنة قلت وما المخرج منها يا رسول الله قال هو كلام الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم وهو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قسمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله هو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم وهو الذي لا تلتبس به الألسنة ولا تزيغ به الأهواء ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد ولا ينقضي عجائب وهو الذي لم تنته الجن استمعته حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دیکھے نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دیکھے خدا سے جو بھی مانگے ضرور ملتا ہے اے زندگی جا مدینہ اے زندگی مدینہ سے چونکے ہوا کے لا اے زندگی مدینہ سے چونکے ہوا کے لا شاید کے حضور خفا ہیں منا کے لا کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سوار لیں کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سوار لیں ابو بکر سے وہ آئین عشق و وفا کے لا دنیا مسلمہ پہ بہت ہی تنگ ہو گئی دنیا مسلمہ پہ بہت ہی تنگ ہو گئی فاروق اعظم کے دور کے وہ نقشے اٹھا کے لا جن سے گناہ نے ہمیں محروم کر دیا جن سے گناہ نے ہمیں محروم کر دیا عثمان کے وہ زاویے شرم و حیا کے لا مغرب کی گلیوں میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم مغرب کی گلیوں میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم دروازہ علم سے خراج جا کے لا میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے غیور نوجوان دوستوں اور بھائیوں آپ حضرات نے اشتہارات کے ذریعے آپ کو علم ہوا اور اشتہارات پہ پڑھا کہ ہمارا کل انشاءاللہ یہاں جامع مسجد عمر میں صراط مستقیم کورس کا افتتاح ہوگا، اللہ کو منظور ہوا تو انشاءاللہ اس اختتام پہ حضرت اقدس رئیس المناظرین علامہ توسوی دامت برکاتم تشریف لائیں گے، اللہ رب العزت ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ ہمارے پاکستان میں وہ شخصیات کے جنہوں نے اہل سنت والجماعت کے مسلک کا دفاع سب سے نمایاں انداز میں کیا ہے، ان میں ایک نام علامہ دوست محمد قریشی کا ہے، رحمت اللہ علیہ دنیا سے جا چکے۔ دوسرا نام امیر عظیمت علامہ حق نواز شہید کا ہے، وہ بھی دنیا سے جا چکے۔ تیسرا نام وکیل اہل سنت حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب رحمت اللہ علیہ کا ہے، وہ بھی دنیا سے جا چکے۔ ہمارے ان اکابر کی ایک آخری نشانی امام اہل سنت علامہ توسوی دامت برکاتہم موجود ہیں، اللہ مجھے اور آپ کو ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان حضرات کی خدمت میں زیارت کے لیے آ جانا یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ ہمارے بہت سارے احباب پوچھتے ہیں کہ علامہ توسوی بیان بھی فرمائیں گے، میں نے کہا وہ بیان نہ فرمائیں، محض آپ کے یہاں تشریف لے آئیں اور آپ کو ان کی مجلس میں بیٹھنے کا موقع مل جائے تو بہت بڑا اعزاز ہے۔ اس کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے گھر میں والدہ بوڑھی ہوتی ہے، والد بیمار ہوتا ہے، چارپائی سے اٹھ نہیں سکتے، ان کو نہلانا بھی خود پڑتا ہے، لیکن جب وہ دنیا سے جاتے ہیں اس وقت پتہ چلتا ہے کہ میری آج پشت خالی ہوگی۔ تو ابھی اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اللہ مجھے اور آپ کو ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل سے صراط مستقیم کورس کا باقاعدہ انشاءاللہ آغاز ہوگا۔ گزشتہ سال پاکستان بھر میں 850 مقامات سے زیادہ صراط مستقیم کورس ہوا ہے، اس سال کتنے مقامات پر ہوگا اس کا اندازہ جولائی میں ہوگا جب گنتی ہوگی کہ کن کن مقامات پہ کن کن احباب نے کورس کروایا ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں دلائل کے ساتھ تین باتیں پیش کرنی ہیں۔ نمبر ایک، صراط مستقیم کا معنی کیا ہے؟ نمبر دو، صراط مستقیم کی علامات کیا ہیں؟ اور نمبر تین، صراط مستقیم پر چلنے سے ملتا کیا ہے؟ اتنا آسان اور واضح مضمون ہے کہ آپ حضرات جب اس کو توجہ سے سماعت فرمائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کس قدر مسلک سے دلائل کے ساتھ میں نے آپ کی خدمت میں گفتگو کی ہے۔ نمبر ایک، صراط مستقیم کا معنی کیا ہے؟ نمبر دو، صراط مستقیم کی علامات کیا ہیں؟ اور نمبر تین، صراط مستقیم پر چلنے سے کیا ملتا ہے؟ عنوان ذہن میں رکھیں، میں اگلی بات شروع کروں گا۔ بسا اوقات آدمی بیان سمجھتا ہے یاد نہیں کرتا، اور کبھی یاد کرتا ہے سمجھتا نہیں ہے۔ میں اپنے سامعین کو اپنا مضمون سمجھاتا بھی ہوں اور ساتھ مضمون یاد بھی کراتا ہوں۔ انشاءاللہ آپ نے توجہ فرمائی تو میں اپنا مضمون آپ کو یاد بھی کراؤں گا اور انشاءاللہ اپنا مضمون آپ کو سمجھاؤں گا بھی انشاءاللہ۔ تو میں نے آج کتنی باتیں پیش کرنی ہیں، انگلیاں دیکھ کر ہی بتا دو کتنی۔ نمبر ایک، صراط مستقیم کا معنی کیا ہے؟ نمبر دو، صراط مستقیم کی علامات کیا ہیں؟ نمبر تین، صراط مستقیم پر چلنے سے کیا ملتا ہے؟ نمبر ایک، صراط مستقیم کا معنی کیا ہے؟ ایک لفظ افراط ہے، ایک لفظ تفریق ہے۔ حد سے گزر جائیں تو افراط کہتے ہیں، حد سے اتر جائیں تو تفریق کہتے ہیں، اور درمیان میں رہیں تو اعتدال کہتے ہیں۔ حد سے گزر جائیں تو افراط کہتے ہیں، حد سے اتر جائے تو تفریق کہتے ہیں، اور حد پہ رہیں تو، بولیے، حد پہ رہے تو اعتدال کہتے ہیں۔ میں نے آپ کو بات سمجھانی ہے اس لیے میں ٹھہر ٹھہر کے رک رک کے بات کر رہا ہوں۔ حد سے گزر جائیں افراط ہے، حد سے اتر جائیں تفریط ہے، اور حد پہ رہیں تو، بولیے، حد پہ رہیں تو اعتدال ہے۔ اللہ نہ کرے خاندان میں ایک بندہ قتل ہو گیا، مقتول کے ورثہ نے قاتل کا علم تھا لیکن اس قاتل کے ساتھ جان بوجھ کے بے گناہ دو اور آدمیوں کو ایف آئی آر میں نام دے دیا، اسے افراد کہتے ہیں۔ اور اگر مقتول اور قاتل ان کے درمیان قبیلوں میں صلح ہونے لگی تو کوئی بندہ کہے صلح تب کریں گے، ایک پہلے مارا ہے دوسرا تم قتل ہونے کے لیے اور پیش کرو گے، اسے تفرید کہتے ہیں۔ نہ ایک کے بدلے میں دو لیتے ہیں نہ ایک کے بعد دوسرا پیش کرتے ہیں، آپ چاہیں تو معاف کر دیں اور اگر انتقام لینا چاہیں تو ایک کے بدلے میں ایک، اسے اعتدال کہتے ہیں۔ حد سے گزر جائیں تو افراط ہے، حد سے اتر جائیں تو تفریط ہے، اور اگر حد پہ رہے تو توجہ بھائی، حد پہ رہے تو اعتدال ہے۔ ہم دیوبند والے افراط والے بھی نہیں، ہم تفریط والے بھی نہیں، ہم کون ہیں؟ توجہ رکھنا، ہم کون ہیں؟ اعتدال والے۔ میں بنیاد باندھ لوں پھر میں عقائد شروع کرتا ہوں۔ افراط کریں تو جرم ہے، تفریط کریں تو بھی جرم ہے، اور اعتدال پہ رہیں تو عین عبادت ہے۔ نمبر ایک مسئلہ، بعض لوگ دنیا میں وہ ہیں جو کہتے ہیں اللہ کا وجود ہی نہیں، اور بعض دنیا میں وہ ہیں جو کہتے ہیں اللہ ایک نہیں ہزاروں ہیں۔ جو خدا کے وجود کو نہ مانے اسے تحریہ کہتے ہیں، جو ایک کے ساتھ کوئی اور مانے اسے مشرک کہتے ہیں، جو ایک وجود الہ کا قائل نہ ہو اسے دہریہ کہتے ہیں، اور جو ایک کے ساتھ تعدد آلیہ کا قائل ہو اسے مشرک کہتے ہیں۔ ہم اسلام والے ایک کا انکار بھی نہیں کرتے اور ایک سے زائد کا اقرار بھی نہیں کرتے، ہم وجود الہ کے قائل ہیں اور ایک ہی اللہ کو مانتے ہیں، ہم دوسرے خدا کو نہیں مانتے۔ ہم نے ایک کو کیوں مانا ہے اور دوسرے کی نفی کیوں کی ہے؟ ایک تو عالم اس پہ کلمہ اور دلیل پیش کرے گا۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، تم نے ایک کو ماننا ہے اور بقیہ کی نفی کرنی ہے۔ میں عقلی دلیل پیش کرنے لگا ہوں کہ ایک کو ماننا کیوں ہے اور ایک سے زائد کی نفی کیوں کرنی ہے۔ پہلے ذرا دلیل اور مثال سمجھیں۔ ایک نوجوان جنگل سے گزر رہا تھا، وہاں ایک گھر میں بڑھیا سے گزر ہوا۔ بوڑھی عورت سے پوچھا کہ اماں جی آپ کبھی مدرسے میں گئی ہیں؟ اماں جی نے کہا کبھی نہیں گئی۔ پوچھا امی جان کبھی آپ اسکول بھی گئی ہیں؟ امی جان نے کہا اسکول بھی نہیں گئی۔ نوجوان نے پوچھا امی جان بتائیں اللہ کو مانتی ہیں؟ بوڑھی ماں کہنے لگی میں بیٹا خدا کو مانتی ہوں۔ پوچھا اما جی خدا کو ماننے پر دلیل ہے؟ وہ لڑکا کہنے لگا چرخا دلیل ہے۔ کہا بیٹا چرخے نے بتایا ہے اللہ موجود ہے۔ اس لڑکے نے پوچھا چرخے نے کیسے بتایا؟ اس نے کہا بیٹا چرخے کو چلاتی ہوں تو چل پڑتا ہے، نہیں چلاتی تو رک جاتا ہے، مجھے چرخے نے بتایا اگر کوئی چرخے کو چلانے والی نہ ہو تو چرخا نہیں چلتا، تو مجھے بتا اگر آسمان سے کوئی سورج کو نکالنے والا نہ ہوتا تو کیسے نکلتا، اگر برسانے والا نہ ہوتا تو بادل کیسے برستا، ہوا کو چلانے والا نہ ہوتا تو کیسے چلتی، مجھے چرخے نے بتایا چرخے کو چلائیں تو چلتا ہے، نہ چلیں چلانے والا نہ ہو تو رک جاتا ہے، مجھے چرخے کے وجود نے بتایا کہ بارش برسانے والا موجود ہے، ہوا چلانے والا موجود ہے، سورج کو نکالنے والا موجود ہے۔ اس لڑکے نے پوچھا امی جان خدا کتنے ہیں؟ بوڑھی ماں کہنے لگی خدا ایک ہے۔ اس نے کہا امی جان ایک خدا ہے اور دو نہیں، دلیل کیا ہے؟ بوڑھی ماں کہنے لگی بیٹا اس پہ دلیل بھی میرا چرخا ہے۔ اس نے کہا امی جان چرخا کیسے دلیل ہے؟ اس نے کہا بیٹا دیکھ، مجھے میری ماں نے شادی کے وقت یہ چرخا دیا تھا، میرے بال سفید ہو گئے ہیں، چرخا آج تک نہیں ٹوٹا، اس لیے کہ چرخے کو چلانے والی میں ایک ہوں، اگر ہم دو بوڑھی عورتیں چرخے کو چلانے پر بیٹھ جاتی میں ادھر بیٹھی اور دوسری ادھر بیٹھتی، میں چرخے کو دائیں گھماتی، وہ چرخے کو بائیں گھماتی، تو چرخے نے ٹوٹ جانا تھا، اس لیے چل رہا ہے کہ چلانے والی جو ایک ہے۔ سورج ہر روز ایک جگہ پہ نکلتا ہے، اس لیے نکلتا ہے کہ چلانے والا جو ایک ہے۔ اگر دو عورتیں چرخے کو مخالف سمت پہ بیٹھ کے چلائیں تو یہ نہیں چلتا، اگر دو خدا ہوتے تو سورج کیسے نکلتا۔ مجھے چرخے نے بتایا خدا موجود ہے، کیونکہ بغیر چلانے والے کے چلتا نہیں ہے۔ مجھے چرخے نے بتایا خدا ایک ہے، اگر دو ہوں تو چرخا ٹوٹ جاتا ہے، دو خدا ہوتے تو چرخا نہیں چلتا، تو آسمان کا نظام کیسے چلتا۔ اب میری بات پہ غور کرنا، ہم نے خدا کو ایک مانا ہے، اگر خدا ایک نہ مانے تو توجہ رکھے، ہم نے خدا کو مانا ہے، کیوں خدا نہ مانے تو نظام بنتا نہیں۔ توجہ، اگر خدا نہ مانے تو نظام، بولیے نا، خدا نہ مانے نظام، اور ایک ساتھ دوسرا مانے تو نظام چلتا نہیں۔ نظام کو بنانے کے لیے خدا کا ماننا ضروری ہے، اور نظام کو چلانے کے لیے ایک کا ماننا ضروری ہے۔ تو ہم نے خدا کو مانا ہے، ایک مانا ہے، جو نہیں مانتا وہ ایک بھی نہیں مانتا، اور جس نے مانا ایک کے ساتھ کئی مانے ہیں۔ ہم توحید والے ہیں، ہم شرک والے بھی نہیں، تحریت والے بھی نہیں۔ جو ایک کو بھی نہ مانے اسے تحریہ کہتے ہیں، ایک کے ساتھ کوئی اور مانے تو مشرک کہتے ہیں۔ خدا کو ایک مان کے غیر کی نفی کرے تو توحید کہتے ہیں۔ ہم تحریہ بھی نہیں ہیں، ہم مشرک بھی نہیں ہیں، بلکہ ہم توحید والے ہیں۔ ہم نے خدا کو مانا تو ایک کو مانا ہے۔ میں بتا یہ رہا تھا، افراد بھی جرم ہے، تفرید بھی جرم ہے، اعتدال کا نام دین ہے۔ ہم نے اللہ کو مانا تو ایک مانا ہے، ہم نے دوسرے خدا کی نفی کی ہے، ہم توحید والے جو ہیں۔ آگے مسئلہ چلا، خدا کو مان تو لیا ہے، اب بتائیں خدا کہاں موجود ہے۔ یہاں بھی دو قسم کے لوگ آگے، ایک نے کہا جی میں اللہ کی ذات کو حاضر ناظر نہیں مانتا، خدا تو عرش پہ رہتا ہے، میں خدا کے وجود کو ہر جگہ نہیں مانتا، خدا عرش پہ رہتا ہے۔ اور دوسرے نے کہا نہیں نہیں، میں تو خدا کو بھی ہر جگہ پہ مانتا ہوں، خدا کے نبی کو بھی ہر جگہ پہ مانتا ہوں، میں تو خدا کو بھی حاضر ناظر مانتا ہوں، خدا کے نبی کو بھی حاضر ناظر مانتا ہوں۔ تو جس نے حاضر ناظر نہیں مانا وہ خدا کو بھی نہیں مانتا، اور جس نے حاضر ناظر مانا ہے وہ خدا کے بعد نبی کو بھی مانتا ہے۔ جو بند اعتدال والے ہیں خدا کو ہر جگہ پہ مانتے ہیں، اور نبی کو مدینے میں مانتے ہیں۔ خدا کو ہر جگہ پہ مانتے ہیں، مدینہ منورہ میں مانتے ہیں۔ ذرا دلیل پہ غور کرنا، ایک بندے نے کہا میں خدا کو عرش پہ مانتا ہوں، میں ہر جگہ نہیں مانتا۔ میں نے کہا تیری دلیل کیا ہے؟ معراج کا مہینہ ہے، میں معراج کے حوالے سے بات کرتا ہوں۔ کہتا ہے مجھے یہ بتاؤ، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خدا نے بات کرنی تھی تو بتاؤ خدا نے نبی کو کہاں بلایا تھا؟ بولیے کہاں بلایا تھا؟ عرش پہ۔ تو جب اللہ عرش پہ نہیں ہے تو خدا نے گفتگو کے لیے نبی کو عرش پہ کیوں بلایا تھا؟ اللہ کا عرش پہ نبی کو بلا کے بات کرنا اس بات کی دلیل ہے اللہ عرش پہ رہتے ہیں۔ میں نے کہا تیری دلیل کو قرآن نے توڑ دینا ہے، تیرے دعوے کو بھی قرآن نے توڑ دینا ہے۔ کہتے ہیں کیسے ٹوٹ جائے گی؟ میں نے کہا کوئی بندہ یوں کہے گا خدا کوہ طور پہ رہتا ہے، ہم پوچھیں گے دلیل کیا ہے؟ وہ کہے گا جب خدا نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کرنی خدا کہاں بلاتے تھے؟ ہم نے کہا کوہ طور پہ بلاتے تھے۔ اس نے کہا جب خدا کوہ طور پہ نہیں ہے، حضرت موسیٰ کو کوہ طور پہ کیوں بلایا ہے؟ تیری دلیل مانے تو عرش پہ رہتے ہیں، اس کی دلیل مانے تو کوہ طور پہ رہتے ہیں۔ ایک اور بندہ اٹھ کے کہے گا نہیں جی خدا تو مسجد عمر میں رہتے ہیں، ہم نے پوچھا تیری دلیل کیا ہے؟ وہ کہتا ہے جب ہم بندہ خدا سے بات کرتا ہے تو بندہ نماز کی نیت باندھ لیتا ہے، اور جب نماز کا ارادہ کرتا ہے تو مسجد میں چلا آتا ہے۔ تو خدا سے بات کرنی نماز پڑھی ہے، نماز پڑھنی تو مسجد میں آیا ہے، تو جب خدا مسجد میں نہیں تھا تو بات کس سے کرتا ہے؟ اس سے پتا چلا خدا مسجد میں رہتا ہے۔ تیرا دعویٰ بھی ٹوٹا، دلیل بھی ٹوٹی ہے۔ جو بند والوں کا دعویٰ بھی نہیں ٹوٹتا، جو بند والوں کی دلیل بھی نہیں ٹوٹتی۔ ہم کہتے ہیں خدا ہر جگہ پہ رہتا ہے، باقی تو نے یہ کہا تھا اگر ہر جگہ پہ ہے تو نبی کو عرش پہ کیوں بلایا ہے؟ میں کہتا ہوں خدا رہتا تو ہر جگہ پر ہے، لیکن گفتگو کرنے کے لیے اللہ جگہ کا انتخاب کرتے ہیں، یہ دیکھ کر جس سے گفتگو کرنی وہ کیسا ہے، جس سے گفتگو کرنی ہے اگر مجھ اور آپ جیسا ہے تو انتخاب مسجد عمر کا ہوتا ہے، اگر وہ موسیٰ کلیم جیسا ہے انتخاب دور سینہ کا ہوتا ہے، اگر وہ محمد رسول جیسا ہے انتخاب عرش مولا کا ہوتا ہے، انتخاب عرش مولا کا ہوتا ہے۔ میں نے کہا کوئی وہ دلیل لا جو ہمیں توڑ نہ سکے، کوئی ایسی دلیل پیش کر جو ہماری کمر بھی توڑے، کمر توڑ دلیل پیش کر۔ توجہ رکھنا، تاری میرے پاس اور بھی دلیل ہے۔ میں نے کہا دلیل تو نہیں دے سکتا، ڈکوسلے مارے گا، دلیل تو نہیں دے گا، چل ڈکوسلہ ہی پیش کر دے۔ آپ نے سنا گوجرانوالا میں تانگے اور گھوڑے بہت رہتے ہیں، بابا جی تانگے پر جا رہے ہیں، پیچھے ایف ایس سی کا نوجوان 125 پر بیٹھ کے جا رہا ہے، اچانک بابا جی دائیں طرف اپنے گھوڑے ٹانگے کو موڑنے لگے، بمشکل اس نوجوان نے بریک مار کے ایکسیڈنٹ سے سکوٹر کو بچایا ہے۔ اور جب بابا جی مڑنے لگے، کالج کے نوجوان نے غصے میں آ کر کہا اگر بابا جی آپ نے دائیں طرف مڑنا تھا تو کم از کم ہاتھ کا اشارہ تو دے دیتے۔ بابا جی گویا ہوئے اور فرمانے لگے پتر تینوں ترے گز لمبا بانس نہیں دسیا، تینوں ڈیڑھ فٹ ہاتھ لمبا دس پینا سی۔ اب وہ لڑکا کھڑے ہو کے رو دیکھ رہا ہے، بابا جی کی دلیل کا جواب نہیں بنا، یہ بابا جی کی دلیل نہیں، بابا جی کا ڈکوسلہ تھا۔ کالج کا لڑکا جواب نہیں دے سکتا۔ میں کہتا ہوں دیوبند مدرسے کا اگر یہ جامعہ حنفیہ کا کوئی درویش ہوتا، اگر یہ طالب علم، اگر یہ مسجد عمر کا درویش ہوتا تو یہ اس کے ڈکوسلے کا جواب بھی دے دیتا۔ ہم جیسا درویش ہوتا ہم نے کہنا تھا بابا جی یہ مڑنا تو 3 گز کے فاصلے ہے، لیکن 1.5 فٹ کا ہاتھ دے کے اشارہ دیتے ہیں اپنے موٹر سائیکل کو سنبھال لو، 3 گز لمبا بانس مڑنے لگا ہے۔ میں نے کم جواب تو دے لیتے، لیکن بابے نے ڈکوسلہ مار کے نوجوان کو خاموش کرا دیا ہے، یہ بھی ڈکوسلہ مارنے لگا۔ کہا جی تم کہتے ہو خدا ہر جگہ پہ ہے؟ میں نے کہا جی ہاں ہم کہتے ہیں خدا ہر جگہ پہ ہے۔ کہتے جی میرا ایک سوال ہے۔ میں نے کہا وہ کیا؟ کہتے یہ بتاؤ الیاس باللہ کیا خدا لیٹرین اور بیت الخلاء میں بھی ہے؟ اب بندہ کیا کہے گا؟ اگر تم کہو بیت الخلاء میں نہیں ہے، وہ کہے گا تو کہتا ہے ہر جگہ پہ موجود ہے، تیرا دعویٰ تو ٹوٹ گیا ہے۔ اگر کہو لیٹرین میں الیاس باللہ موجود ہے تو بندہ زبان سے جملہ کہہ نہیں سکتا، باطل ایسے جملے سمجھا کے چلتا ہے کہ جس کا جواب بنا نہیں کرتا، لیکن تب نہیں بنا کرتا جب تیرا تعلق اپنے عالم سے نہیں ہوتا، عالم سے تعلق ہو تو جواب بنا کرتا ہے۔ یہی ہم تک پہنچا ہے۔ مجھے ایک نوجوان کہنے لگا کہ مولانا خدا ہر جگہ پہ موجود ہے۔ میں نے کہا جی ہاں ہر جگہ پہ موجود ہے۔ کہتا ہے پھر مجھے یہ بتائیں کیا خدا بیت الخلاء میں بھی موجود ہے؟ ایک چکوال کے دوستوں میرا ضابطہ یاد رکھ لو، میں تمہیں آسان سا گر دیتا ہوں، ہمیشہ سوال کا جواب نہ دیا کرو، کبھی سوال کا جواب یہ سوال کا جواب ہوتا ہے، کبھی سوال پر سوال سوال کا جواب ہوتا ہے۔ آپ ہمیشہ سوال کا جواب دیتے ہیں، سوال پر کبھی سوال نہیں کرتے۔ ایک نوجوان مجھے کہنے لگا کہ مولانا صاحب ایک بات تو بتائیں۔ میں نے کہا جی وہ کون سی بات ہے؟ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تم ایک حدیث مبارک پیش کر دو، نبی پاک نے رفع الیدین سے منع کیا ہو، میں رفع الیدین چھوڑ کے حنفی بن جاؤں گا۔ میں نے کہا ایک حدیث بتا دے، نبی پاک نے رفع الیدین کرنے کا حکم دیا ہو، میں رفع الیدین شروع کر کے اہل حدیث بن جاؤں گا. مجھے وہ کہنے لگا اگر نبی پاک نے حکم نہیں دیا تو نبی پاک نے کیا تو ہے نا. میں نے کہا نبی پاک نے منع نہیں کیا تو نبی پاک نے چھوڑا تو ہے نا. نہیں سمجھے. اگر نبی پاک نے منع نہیں کیا چھوڑا تو ہے نا. حکم کے مقابلے میں منع آتا ہے, فعل کے مقابلے میں ترک آتا ہے. حکم کی روایت تو دکھا دے, منع کی میں دکھا دوں گا, فعل کی تو دکھا دے, ترک کی میں دکھا دوں گا, تو بحث ہی نہیں ہے. یہ غیر مقلد مجھے کہنے لگا او جی نبی پاک رفع الیدین کرتے تھے پھر چھوڑ دیا. میں نے کہا جی بالکل پہلے کرتے پھر چھوڑ دیا. مجھے کہنے لگا آپ بتائیں حضور رفع الیدین کیوں چھوڑا تھا. میں نے کہا تو بتا نبی پاک رفع الیدین کیوں شروع کیا تھا. کہتے ہیں مجھے نہیں پتا. میں نے کہا اس کا مجھے نہیں پتا, کرنے کا تجھے نہیں پتا, چھوڑنے کا مجھے نہیں پتا. کرنے کی وجہ تو بتا دے, چھوڑنے کی وجہ میں بتا دوں گا. اب تلاش کرے نا, کیسے تلاش کرے گا. آپ اپنے گلے میں سوال ڈال کے پھر جواب تلاش کرتے رہتے ہیں. بابا دفاع کی بجائے اقدام کرو تاکہ اس کو بھی اپنے مولویوں سے کوئی ہاں نہ کا موقع تو ملے نا. خیر وہ کہنے لگا اللہ کی ذات بیت الخلا میں بھی ہے. میں نے کہا میرا ایک سوال ہے, تو بتا تیرے سینے میں قرآن موجود ہے. مجھے وہ کہنے لگا جی نہیں. میں نے کہا تو قرآن کا حافظ ہے. میں کہتا ہے جی ہاں. تو میں نے کہا تیرے سینے میں قرآن موجود ہے. میں نے کہا نہیں. میں نے کہا بتا تیرے سینے میں قرآن محفوظ ہے. کہتا جی محفوظ تو ہے. میں نے کہا یار تو کیسا کم عقل ہے, کوئی بندہ کہے جی میرے گھر میں گندم موجود تو نہیں مگر محفوظ ہے, میرے گھر میں پیسے میری جیب میں پیسے موجود تو نہیں مگر محفوظ ہے. بھائی موجود ہوگا تو محفوظ ہوگا, موجود نہیں ہوگا تو محفوظ کیسے ہوگا. کہتا جی مجھے بات سمجھ آ گئی, میرے سینے میں قرآن موجود ہے. میں نے کہا مجھے اگلی بات بتا, کیا بیت الخلا میں قرآن کو لے کر جانا جائز ہے. مجھے کہتے جی لے کر جانا جائز تو نہیں ہے. تو میں نے کہا جب تو بیت الخلا میں جاتا ہے اپنا سینہ پھاڑ کے قرآن کو باہر رکھ کے پھر بیت الخلا میں جاتا ہے. کہتے جی نہیں. میں نے کہا سینے میں قرآن موجود بھی ہے, بیت الخلا میں لے جانا جائز بھی نہیں ہے. تو جب تو بیت الخلا میں جاتا ہے قرآن کہاں جاتا ہے. مجھے وہ کہنے لگا قرآن میرے سینے میں موجود ہے مگر جسم اور وجود سے پاک ہے. میں نے کہا خدا بھی ہر جگہ موجود ہے مگر جسم اور وجود سے پاک ہے. مگر جسم اور وجود سے پاک ہے. میں نے کہا کوئی وہ دلیل لاؤ جس کا ہمارے پاس جواب نہ ہو. ہمیں سمجھ تو ہے کہ تم نے دلیل پیش کی ہے کہ جس کا ہم سے جواب نہیں بن پڑا. نانا بحمد اللہ تعالی جو بند کا عقیدہ بھی لا جواب ہے, جو بند کی دلیل بھی لا جواب ہے. تجھے جو بند کے قریب ہونے کا پوری زندگی دین کی دعوت کا جر پاتا رہے. میں نے کہا قرآن میں موجود ہے, تو کیسے کہتے ہیں قرآن میں نہیں ہے. اب دلیل تجھے نہ آئے تو اشکال تبلیغی جماعت یارائی گنڈ پہ نہ کرنا. ہاں بھائی میں کہہ تو اشکال تیرے ذمے ہے. فضائل مال پہ اعتراضات ہوئے ہیں, فضائل مال اعتراضات کا علمی جازہ میں نے کتاب چل لکھ کر پیش کر دیا ہے. میں تبلیغ کے حباب سے کہتا ہوں آپ فضائل اعمال اپنے بیگ میں رکھے اور فضائل مال پر اعتراضات کا علمی جائزہ پاکٹ سائز میرا کتاب چاہے جیب میں رکھے. فضائل مال کی تعلیم کرتے رہیں. جب کوئی خناس آ کے شرارت کرے تو پھر یہ میرا کتاب چاہ کھول کے آپ اس کی تعلیم فرما دیں. انشاءاللہ فضائل اعمال تو کھولے گا, شیطان دوڑ جائے گا. میرا کتاب چاہ کھولے گا, خناس دوڑ جائے گا. اللہ ہمیں شیطان سے بھی بچائے, اللہ ہمیں خناس سے بھی بچائے. ہم نے شیطان سے بھی بچنا ہے اور خناس سے بھی بچنا ہے. دونوں سے بچنے کا حکم اللہ قرآن میں دیتے ہیں. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ اور قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَهِ النَّاسِ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ. بولیے نا مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ. آپ مجھ پہ الزام کیوں لگاتے ہیں, مجھ پہ گرم کیوں ہوتے ہیں؟ خناس کا لفظ میں نے استعمال کیا یا قرآن نے کیا؟ جو دلوں میں وسوسے ڈالے وہ کون ہے؟ بولیے نا وہ کون ہے؟ وہ خناس ہے. تو میں نے کہا وسوسے وہ ڈالتا ہے. نام اللہ نے قرآن میں دیا ہے, میں نشان دہی کرتا ہوں, میرا اور کوئی جرم تو نہیں ہے نا. میں بغارش یہ کر رہا تھا. میں نے کہا بھی اعتراض تمہارے ذمے ہے, جواب ہمارے ذمے ہے. تو میں کہہ یہ رہا تھا, ایک نے کہا خدا بھی ہر جگہ نہیں ہے, ایک نے کہا نبی بھی ہر جگہ پر ہے. میں نے کہا تو نے نبی کو ہر جگہ پہ مانا ہے, کوئی تیری دلیل بھی ہے تو پیش کر. کہتے جی میری دلیل قرآن میں ہے. میں نے کہا قرآن میں کہا کہاں لکھا ہے؟ اللہ کے نبی ہر جگہ موجود ہیں، کہتے جی قرآن کریم میں ہے، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کے بھیجا ہے، اور رحمت ہر جگہ پہ موجود ہے۔ اب دلیل پہ غور کرنا، کہتے جی نبی رحمت ہے، رحمت ہر جگہ پہ، تو نبی ہر جگہ پہ، کہتا ہے نبی کے ہر جگہ ہونے پہ دلیل قرآن میں ہے۔ میں نے کہا تیری دلیل کو مان لیں، تو کوئی بندہ یوں کہے گا وہ جی سورج بھی حاضر اور ناظر ہے، سورج ہر جگہ پہ موجود ہے، تو مان لے گا؟ کہتے جی میں نہیں مانتا۔ میں نے کہا جب قرآن کہتا ہے تو کیوں نہیں مانتا؟ کہتے جی قرآن میں ہے۔ میں نے کہا جیسے تو نے کہا نبی ہر جگہ پر ہے، دلیل قرآن میں ہے، تو سورج ہر جگہ پر ہے، اس طرح کی دلیل تو قرآن میں ہے۔ کہتے ہیں کہاں لکھی ہے؟ میں نے کہا اللہ کریم فرماتے ہیں هو الذی جعل الشمس ضیاء، خدا نے سورج کو روشنی بنایا ہے، تو روشنی ہر جگہ پہ، سورج ہر جگہ پہ، حاضر ناظر مان لینا۔ کہتے جی نہیں نہیں اس کا مطلب یہ نہیں۔ میں نے کہا جو مطلب ہے بیان کر دو۔ کہتے جی سورج تو آسمان پر ہے، سورج کی روشنی ہر جگہ پر ہے۔ میں نے کہا میرا محمد مدینے میں ہے اور اس کی رحمت ہر جگہ پہ۔ جو دلیل تو نے دی ہے وہی دلیل تو میں نے دی ہے، اگر میں دلیل دوں تو مجرم بنتا ہوں، تو دلیل دے تو عاشق بنتا ہے، میری سمجھ سے ماورا ہے۔ قاضی مولانا صاحب تم بتاؤ تم اذان کے بعد صلات کیوں نہیں پڑھتے؟ میں نے کہا تم اذان کے آخر میں نبی کا نام کیوں نہیں لیتے؟ کہتے تم صلات نہیں پڑھتے گستاخ ہو۔ میں نے کہا تو نبی کا نام نہیں لیتا تو بھی گستاخ ہے؟ کہتے جی کیسے؟ میں نے کہا ذرا مجھے اذان سنا۔ اللہ اکبر سے تو نے آغاز کیا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاہ، حی علی الفلاح، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ کہتے اذان ختم ہوگی، میں نے کہا تو گستاخ پیغمبر ہے۔ کہتے کیوں؟ میں نے کہا محمد رسول اللہ بھی کہنا۔ کہتے میں نہیں کہوں گا۔ میں نے کہا کیوں نہیں کہے گا؟ کہتے جی بلال نے نہیں دی۔ تو میں نے کہا پھر میں بھی کہتا ہوں، میں بعد میں صلات نہیں پڑھتا کیونکہ بلال نے نہیں دی۔ بلال محمد رسول اللہ نہ دے تو نہیں پڑھتا، بلال صلات نہ دے تو میں نہیں پڑھتا۔ اگر گستاخ ہیں تو دونوں ہیں، اگر عاشق ہیں تو دونوں ہیں۔ تو عاشق بن دے مجھے گستاخ کہہ دے تو میرے گستاخ ہونے پہ دلیل تو لانا، میں ایسے گلے نہ کیا اگر۔ میں کیا یہ رہا تھا کوئی خدا کو بھی ہر جگہ پہ نہیں مانتا، کوئی نبی کو ہر جگہ پہ مانتا ہے۔ جو بند اعتدال والے ہیں، جو ہر جگہ پہ خدا کو نہ مانے یہ افراط والا ہے، جو نبی کو ہر جگہ پہ مانے یہ تفریط والا ہے، جو خدا کو ہر جگہ پہ مان کے نبی کو مدینہ میں مان کے فیض کو ہر جگہ پہ مانے یہ اعتدال والا ہے۔ ہم افراط والے بھی نہیں ہیں، ہم تفریط والے بھی نہیں ہیں، ہم اعتدال والے ہیں۔ ایک اور آ گیا، میرے پیغمبر کی ذات کا مسئلہ ہے، میں توحید سے نبوت پہ آنے لگا ہوں۔ میں نے کہا میرے نبی کے بارے میں توجہ رکھنا، میرے نبی کے بارے میں۔ ایک بندہ کہنے لگا او جی میں تو نبی کو بشر نہیں مانتا، میں تو صرف نبی کو نور مانتا ہوں۔ یہ کہتا ہے نا نا، میں نبی کو نور نہیں مانتا، میں تو صرف بشر مانتا ہوں۔ تو جس نے نہیں مانا اس نے پیغمبر کو بشر بھی نہیں مانا، اور ایک نے نبی کو نور نہیں مانا۔ دیوبند کا مسلک اعتدال والا ہے، ہم افراط والے بھی نہیں ہیں، ہم تفریط والے بھی نہیں ہیں۔ میں نے کہا نبی کی ذات کو دیکھا ہے، ہمیں بشر نظر آیا ہے، ہم نبی کی صفات کو دیکھتے ہیں، ہمیں نبی نور نظر آیا ہے۔ نبی کی ذات کو دیکھے تو بشر بنتے ہیں، نبی کی صفت کو دیکھے تو نور بنتے ہیں۔ ہم افراط والے بھی نہیں ہیں، ہم تفریط والے بھی نہیں، ہم تو اعتدال والے ہیں۔ ہم کون ہیں؟ اعتدال والے۔ توجہ، او جی میں نبی کو بشر نہیں مانتا۔ میں نے کہا تیرے پاس دلیل کیا ہے؟ دلیل یوں دیتا ہے کہ جب تک تیرا تعلق عالم سے نہ ہوگا تجھے ہلا کے رکھ دے گا۔ میں نے کہا دلیل کیا ہے؟ کہتے جی اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ خود فرما رہے ہیں، میں تمہیں جنت وہ دوں گا، مالا عین رات، جس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے، ولا اذن سمعت، جسے کان نے سنا نہیں ہے، ولا خطر علی قلب بشر، اور جو بشر کے دل پہ کھٹک بھی نہیں سکتی۔ مجھے یہ بتاؤ ہمارے نبی جنت میں گئے تھے کہ نہیں؟ بولیے نا، تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ جنت وہ جو بشر سوچ نہیں سکتا. تم کہتے سوچ نہیں سکتا، نبی تو دیکھ رہا ہے، اگر بشر ہوتا تو جنت کیسے دیکھتا؟ معلوم ہوتا ہے بشر نہیں ہے. میں نے کہا تیری دلیل کو مان لیں، تو اللہ پھر قرآن میں کہتا ہے انی خالق البشر منتی، تو فرشتوں میں بشر کو پیدا کرنے لگا ہوں. پہلے بشر کا نام آدم ہے، خدا نے پیدا کر کے جنت میں رکھا ہے. خدا نے پیدا کر کے جنت، بولنا، خدا نے پیدا کر کے جنت میں رکھا ہے، تو بشر تو جنت میں رہ رہا ہے. تو نے کیسے کہہ دیا کہ بشر سوچ نہیں سکتا؟ میں نے کہا پھر یوں کہہ لے، ذرا ترجمے میں مطلب سمجھ لینا، بشر بشر میں فرق ہوتا ہے، ایک بشر نبی ہوتا ہے، ایک بشر امتی ہوتا ہے. یہ جو فرمایا ہے کہ بشر کے دل میں کھٹکا بھی نہیں آیا، اس سے بشر سے مراد امتی ہے. بشر امتی ہو تو مقام اور ہوتا ہے، بشر نبی ہو تو مقام اور ہوتا ہے. ارے استاد بھی بشر ہے، شاگرد بھی بشر ہے، دونوں کے مقام میں فرق ہے. باپ بھی بشر ہے، بیٹا بھی بشر ہے، باپ و بیٹے کے مقام میں فرق ہے. نبی بھی بشر ہے، امتی بھی بشر ہے، نبی اور امتی کے مقام میں زمین و آسمان کا فرق ہے. خدا بشر کو مٹی سے پیدا کرتے ہیں، لیکن فرق کیا ہے؟ تو اور میں بھی بشر ہیں، حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ بھی بشر ہیں، سید الانبیاء بھی بشر ہیں، لیکن فرق کیا ہے؟ خدا نے تجھے اور مجھے جس مٹی سے بنایا اسے زمین والی کہتے ہیں، آدم سے لے کر عیسیٰ کو جس مٹی سے بنایا اسے جنت والی کہتے ہیں، اور جس سے میرے محمد کو بنایا اسے جنت الفردوس والی کہتے ہیں. جو مٹی زمین والی اور جنت میں فرق ہے، وہ امتی اور نبی میں فرق ہے. جو جنت اور جنت الفردوس میں فرق ہے، وہ نبی اور سید الانبیاء میں فرق ہے. میں نے کہا یوں تو نہ کہنا کہ ایک جیسے ہے، بشر تو ہے مگر ایک جیسے نہیں ہے. یہ جس مسجد میں تو بیٹھا ہے یہ بھی مسجد ہے، جو مدینہ مسجد نبی وہ بھی مسجد ہے، جو حرم کعبہ مسجد وہ بھی مسجد ہے. لیکن بتا بشر مسجد مسجد میں فرق نہیں ہے؟ مسجد مسجد میں فرق ہے. تو میرا دوست بشر بشر میں فرق ہے. خیر میں بات سمجھا رہا تھا، ایک کہتا ہے میں بشر نہیں مانتا، دوسرا کہتا ہے میں روح نہیں مانتا. جو بند والے کہتے ہیں ہم ذات نبی کو بشر مانتے ہیں اور وصف نبی کو نور مانتے ہیں، ہم نے بشر بھی مانا ہے، ہم نے نور بھی مانا ہے، ہم تو اعتدال والے ہیں. اور توجہ کرنا، یہ بات یاد رکھنا، ایک بشر وہ جس، ایک نور وہ جسے خالق کہتے ہیں، اور ایک نور وہ جسے مخلوق کہتے ہیں. یہ جو مخلوق نور ہے اور ایک مخلوق بشر ہے، اس میں مخلوق بشر کا مقام اعلیٰ ہے، مخلوق نور کا مقام ادنا ہے. تو کہے گا دلیل کیا ہے؟ تین دلیلیں ذہن نشین فرما لو جو بڑی آسان بھی ہے اور تیرے علم میں بھی ہے. دلیل نمبر ایک، خدا نے جب بشر آدم کو پیدا کیا تو نور ملائکہ سے کہا اس جدول آدم، میرے آدم کو سجدہ کرو، فسجد الملائکہ، ملائکہ نے سجدہ کیا ہے. تو دیکھو بشر مسجود بنا ہے اور نور ساجد بنا ہے. مسجود اعلیٰ ہوتا ہے اور ساجد ادنا ہوتا ہے. تو میں کہہ دوں قرآن تو سمجھا رہا ہے بشر مسجود بنا ہے، کب نور ساجد بنا ہے، مسجود اعلیٰ ہوتا ہے اور ساجد ادنا ہوتا ہے. میرے نبی معراج پہ جانے لگے ہیں، میرے نبی مخدوم بنے ہیں اور فرشتہ خادم بنا ہے. مخدوم اعلیٰ ہوتا ہے اور خادم، بولیے، خادم ادنا ہوتا ہے. ایک اور دلیل پہ غور کرنا، دنیا میں نقل چلتی ہے، اعلیٰ ادنا کی نقل نہیں کرتا، ادنا اعلیٰ کی نقل کرتا ہے. اعلیٰ ادنا کی نقل نہیں کرتا، ادنا اعلیٰ کی نقل کرتا ہے. میں نے کہا پھر میرا دعویٰ ہے پورے قرآن قریب کا مطالعہ کر لے، ساری احادیث کو دیکھ لے، کبھی بھی کوئی نبی فرشتے کے لباس میں نہیں گیا. جب بھی فرشتہ آیا ہے کبھی نبی کے لباس میں آیا ہے. فتمثل لہا بشرن سبیا، فرشتہ بشر کے لباس میں آیا ہے. بشر کبھی نور کے لباس میں نور والے کی نقل نہیں کرتا، نور والا بشر کے لباس کی نقل کرتا ہے. یہ جبریل تو نے ٹاٹ کیوں پہنا ہے؟ کہا حضور آپ کے صدیق نے جو پہنا ہے. یہ جبریل تو نے ٹاٹ کیوں پہنا ہے؟ اور جی آپ کے صدیق نے جو پہنا ہے. صدیق نقل نہیں کرتا، نقل جبریل کر رہا ہے. میں نے کہا بشر نور کی نقل نہیں کرتا، ارے نور بشر کی نقل کرتا ہے. اعلیٰ ادنا کی نقل نہیں کرتا، ادنا اعلیٰ کی نقل کیا کرتا ہے. تو مسجود اعلیٰ ہے، ساجد ادنا ہے، مخدوم اعلیٰ ہے، ساجد مخدوم اعلیٰ ہے اور خادم. آپ کی پنجاب کا خادم بھی اعلیٰ ہوتا ہے نا، اس لیے اتنی جلدی ہمیں بات نہیں سمجھ آتی، مخدوم اعلیٰ ہے اور خادم بولیے نا، مخدوم اعلیٰ اور خادم ادنا ہوتا ہے، نقل کرنے والا ادنا ہے اور جس کی نقل کی جائے وہ اعلیٰ ہوتا ہے۔ میں بات یہ سمجھا رہا تھا، ہم نے پیغمبر کی ذات کے بارے میں نہ انکار بشریت کا کیا ہے نہ انکار نور کا کیا ہے۔ دیوبند والے ذات نبی کو بشر مانتے ہیں اور دیوبند والے وصف نبی کو نور مانتے ہیں۔ ہم نے بشر بھی مانا ہے، ہم نے نور بھی مانا ہے، ہمارے ہاں تو اعتراض کا مسئلہ ہی نہیں تھا۔ آگے چلیے، ذات نبوت کے بارے میں ایک اور اختلاف چلا ہے۔ ایک بندہ وہ تھا کہ جس نے کہا یہاں سے بھی نبی کو پکارو گے تو نبی سن لیں گے۔ ایک اور آیا اس نے کہا نبی کی قبر پہ جا کے پکارو گے تب بھی نہیں سنیں گے، تو جو سننا مانتا ہے وہ دور۔ اگر یہاں سے درود پڑھیں گے تو نبی تک پہنچایا جائے گا، نبی کے روزے پہ درود پڑھیں گے تو نبی کو بولنا، نبی کو سنایا جائے گا۔ ایک یہاں سے بھی نہیں مانتا ہے، ایک وہاں سے بھی نہیں مانتا، ایک افراط والا ہے ایک تفریط والا ہے۔ دیوبند افراط والے بھی نہیں ہیں، دیوبند تفریط والے بھی نہیں ہیں، دیوبند تو اعتدال والے ہیں، ہم تو اعتدال کا درس دیتے ہیں۔ ایک شخص مجھے کہنے لگا ہو جی تم یہاں سے ہم اذان سے پہلے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہتے ہیں، تم کیوں نہیں کہتے؟ میں نے کہا ہم چکوال میں زندہ ہیں، ہمارے نبی مدینہ میں زندہ ہیں، ہم چکوال میں زندہ ہیں، ہمارے نبی مدینہ میں زندہ ہیں، اور دور سے بڑے کو یا کے ذریعے پکار لینا یہ ادب کے خلاف ہے۔ ہم اس لیے یہاں سے یا رسول اللہ نہیں کہتے، نبی کے ادب کے خلاف ہے۔ اس نے فوراً دلیل دی ہے، اس نے کہا جب تم نماز میں کہتے ہو السلام علیک ایہا النبی، اب تو تم نے بھی یہاں سے نبی کو پکارا ہے۔ میں نے کہا نانا ہم نے نہیں پکارا، تو بات کو سمجھا نہیں ہے، میرے نبی عرش پہ گئے تھے، خدا نے پوچھا میرا محمد کیا لایا ہے، کہا تحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ میری زبان بھی آپ کے لیے ہے، اللہ میرا سارا بدن آپ کے لیے ہے، اللہ میری ساری دولت آپ کے لیے ہے۔ خدا نے جواب دیا ہے السلام علیک ایہا النبی، میرے نبی میری ساری سلامتیاں آپ کے لیے ہیں، تو نبی کو سلامتی ملی ہے۔ السلام علیک ایہا نبی، نبی زمین پر تشریف لائے ہیں، نبی خود پڑھ رہے ہیں السلام علیک ایہا النبی۔ یہ نبی کسی نبی کو پکار نہیں رہے، بلکہ جو خدا نے خطاب دیا تھا اسی خطاب کو نبی نقل فرما رہے ہیں۔ میں مثال دوں گا تو بات سمجھ آئے گی۔ ہم جب قرآن پڑھتے ہیں یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے نبی پاک اٹھ کے تہجد پڑھو، ہم نبی کو خطاب نہیں کرتے، خدا نے جو خطاب فرمایا تھا اس خطاب کو نقل کرتے ہیں۔ ہم جب قرآن میں یوں کہتے ہیں یا ایہا المدثر قم فانذر، اے نبی اٹھیے تہجد پڑھو، ہم نبی کو خطاب نہیں کرتے، جو خدا نے خطاب کیا اسے نقل کرتے ہیں۔ یا ایہا النبی قل ازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے نبی اپنی ازواج کو فرما دو، اپنی بیٹیوں کو فرما دو، اے نبی ایمان والی عورتوں کو فرما دو کہ پردہ کرو۔ ہم اللہ کے نبی کو حکم نہیں دیتے، جو خدا نے خطاب کیا تھا ہم اسے نقل کرتے ہیں۔ نبی کو خطاب کرنا اور ہے، خدا کے خطاب کو نقل کرنا اور ہے۔ تو اذان سے پہلے یا رسول اللہ کہہ کے نبی کو خطاب کرتا ہے، ہم اذان میں ایہا النبی کہہ کے نبی کو خطاب نہیں کرتے، جو خدا نے عرش پہ خطاب فرمایا تھا اس خطاب کو نقل کرتے ہیں۔ تو دور سے خطاب کرنا اور ہوتا ہے اور بڑے کے خطاب کو نقل کرنا اور ہوتا ہے۔ میں نے کہا تم نے ہماری بات تو سمجھی نہیں ہے، جو بند میں اعتراض کر دیا ہے۔ میں بات کیا سمجھا رہا تھا، ہم افراط والے بھی نہیں ہیں، ہم تفریط والے بھی نہیں، ہم کون ہیں؟ اعتدال والے ہیں۔ توجہ رکھنا، افراط بھی گمراہی ہے، تفریط بھی گمراہی ہے، اعتدال کا نام دین ہے۔ میں بات سمجھا رہا تھا، مثالیں دیں گے، ایک مثال اور سننا۔ ایک بندہ تو وہ ہے کہ جو نبی کا معجزہ یا ولی کی کرامت نہیں مانتا، اور ایک بندہ ولی کی کرامت بھی مانتا ہے اور کرامت والے سے مانگتا بھی ہے، ایک کرامت نہیں مانتا، ایک کرامت والے سے مانگتا ہے۔ جو بند والے کرامت تو مانتے ہیں لیکن کرامت والے سے مانگتے نہیں ہیں، کرامت کا انکار کر دینا یہ افراط ہے، کرامت والے سے مانگ لینا یہ تفریط ہے۔ ہم نے قرآن میں دیکھا ہے اور آپ نے بھی سنا ہے، حضرت زکریہ علیہ السلام کی خدمت میں، حضرت زکریہ کی بتیجی حضرت مریم تربیت میں ہے، زکریہ علیہ السلام تالا لگا کے چلے جاتے ہیں، واپس آ کے اپنی اس بتیجی کی خدمت میں کھانا پیش کرتے ہیں۔ ایک دن زکریہ علیہ السلام دیر سے تشریف لائے، کھانا لے کر آئے ہیں، جب تالا کھولا، دروازہ کھولا، امی مریم کے پاس کھانا دیکھا ہے، تو زکریہ علیہ السلام نے پوچھا، یا مریم انا لک ہذا، اے مریم یہ تجھے رزق کہاں سے ملا ہے، یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ امی مریم نے جواب دیا، یا پوچھا یا مریم انا لک ہذا، تو کیا جواب دیا؟ ہوا من عند اللہ، یہ میری طرف سے نہیں، یہ میرے اللہ کی طرف سے ہے۔ توجہ رکھنا، میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں من عند اللہ کو سمجھانے کے لیے، کبھی لوگ دھوکہ دینے کے لیے بات کہتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں قرآن کہتا ہے لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون، ارے شہید کے بارے میں مردہ گمان نہ کرنا، یہ تو زندہ ہے، خدا کے پاس رزق ملتا ہے۔ ہمیں جواب کیا دیا جاتا، او جی قبر میں نہیں، عند ربهم ملتا ہے، او جی جہاں نہیں، عند ربهم ملتا ہے، عند ربهم ملتا ہے، اللہ کے پاس ملتا ہے۔ یہ تو ہم بھی مانتے ہیں، اس قبر میں نہیں ملتا، اللہ کے پاس ملتا ہے۔ اور دھوکہ کیا دیتے ہیں، اجی اللہ کے پاس کمانا اس قبر میں نہیں۔ میں نے کہا ظالم، تو عند ربهم کمانا نہیں سمجھا، اگر عند کا معنی سمجھتا کبھی دیوبند کے عقیدے پر اعتراض نہ کرنا۔ میں مثال دے کر آپ کو بات سمجھاتا ہوں، توجہ رکھنا۔ میں نے ایک لڑکے سے پوچھا، بیٹا تیرے ابا جان کہاں پر ہیں؟ وہ کہتا ہے جی اسلام آباد کے ہیں۔ میں نے کہا دادا جان کہاں ہے؟ کہتا ہے اللہ میاں کے پاس ہے۔ سوال سمجھے، ابو جان کہاں پر ہیں اور دادا میاں کہاں پر ہیں؟ اس کا کیا مطلب ہے اللہ میاں کے پاس؟ فوت ہو کر کہاں ہیں؟ قبرستان میں۔ بتاؤ قبرستان دور ہے یہ اسلام آباد دور ہے؟ بولیے نا، قبرستان تو محلے کے ساتھ چکوال میں ہے۔ ہم نے پوچھا ابا کہاں پر ہے، کیا جواب دیا؟ ہم نے پوچھا دادا جان کہاں ہے، کیا جواب دیا؟ تو کیا مطلب اللہ میاں قبرستان میں ہے، اسلام آباد میں نہیں ہے؟ بولیے نا، ہمارا کیا عقیدہ ہے اللہ کہاں پر ہے؟ تو اس جملے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ میاں کے دادا تو اللہ میاں کے پاس ہے اور ابا جان اسلام آباد میں ہے؟ اس جملے پہ تو نے کبھی غور نہیں کیا، جملہ بولتا ہے لیکن غور نہیں کرتا، اگر غور کرتا تو ان دربہم کا معنی سمجھ آ جاتا۔ میں ذرا سمجھانے کے لیے مثال لیتا ہوں، ایک آدمی نے ایک کنال زمین خریدی ہے، ایک کنال زمین میں سے پانچ مرلے میں مکان بنا لیا، 15 مرلے میں مسجد بنا دی ہے، زمین ایک کنال ایک بندے نے خریدی، نام اس کا عبد الرحمان ہے، 5 مرلے میں مکان بنایا اور 15 مرلے میں مسجد بنائی ہے۔ اچھا یہ بتائیں جہاں مکان بنایا اسے اللہ کا گھر کہتے ہیں یا عبد الرحمان کا گھر؟ بولیے نا، اور جہاں مسجد بنی وہ رحمان کا گھر ہے، اور جہاں مکان بنا وہ، فرق کیا ہے؟ یہ جگہ بھی اس نے خریدی، وہ جگہ بھی اس نے خریدی، اس پر بھی پیسے وہ لگاتا ہے، اس پر بھی پیسے۔ ایک جگہ کو رحمان کا گھر کہتے ہیں، ایک جگہ عبد الرحمان کا گھر کہتے ہیں۔ وجہ کیا؟ ایک ضابطہ ذہن میں رکھنا، ہر چیز کا حقیقی مالک تو اللہ ہے، ظاہری ملک کس کی ہے؟ اگر کسی چیز میں ظاہری ملک بھی اللہ کی ہو تو نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے، اور اگر حقیقی مالک تو اللہ ہے، ظاہری ملک بندے کی ہو تو نسبت بندے کی طرف ہوتی ہے۔ یہ جو 5 مرلے کا مکان ہے، اس کو عبد الرحمان بیچنا چاہے تو بیچ سکتا ہے یا نہیں؟ بولتے جاؤ نا۔ اور مسجد کو، اس مکان کو بدلنا چاہے تو اور جگہ پہ شفٹ کر سکتا ہے یا نہیں؟ اور مسجد کو، وجہ کیا تھی؟ یہ 5 مرلے میں اختیار ظاہری اس کے ہیں، 15 مرلے میں ظاہری اختیارات ختم ہو گئے تو جو اختیار وہ نسبت اس کی طرف ہے، اختیار ختم ہو گئے تو نسبت اللہ کی طرف ہے۔ میں ایک اور مثال دوں گا، خلیفہ ہارون الرشید کا اپنی بیوی سے جھگڑا ہوا، خلیفہ نے بیوی سے کہہ دیا اگر تو شام سے پہلے پہلے میری حدود سلطنت سے نہ نکلی تجھے تین طلاق۔ جملہ کہہ تو دیا، بادشاہ بھی مانتا تھا تین طلاق دو تو تینوں دی ہے۔ وہ بیچارہ پریشان ہو گیا، جب غصہ ٹھنڈا ہوا تو پریشان ہو گیا۔ اب بیوی بھی پریشان، خامن بھی پریشان۔ بیوی نے امام ابو یوسف کی خدمت میں عورت کو بھیجا یا کسی اپنے غلام کو بھیجا کہ جاؤ امام ابو یوسف سے مسئلہ پوچھو، حل کیا ہے؟ امام ابو یوسف ہی تو شاگرد امام ابو حنیفہ کے تھے، امام ابو یوسف بھی شاگرد تو امام ابو حنیفہ کے تھے۔ امام عامش رحمت اللہ علیہ آنکھوں سے چدیاں آنکھ والے تھے، چدیاں آنکھ والے پر بھی میں عامش کہتے ہیں۔ امام عامش کا حسن نہیں تھا، بی بی بڑی خوبصورت تھی، گھر میں ان بن رہتی۔ ایک رات نچاکی ہو گئی، امام عامش بی بی کو فرمانے لگے، وہ ناراض ہو کے چپ کر کے بیٹھ گئی۔ امام عامش نے کہا تو فجر سے پہلے پہلے نہ بولی تجھے تین طلاق، وہ اور پکی ہو گئی، وہ تو جان چھڑانا چاہ رہی تھی، بہانہ مل گیا۔ امام عامش نے غصے میں کہہ تو دیا، غصہ ٹھنڈا ہوا تو پریشان ہوئے۔ رات کو امام ابو حنیفہ کے دروازے پہ دستک دی، کون آیا؟ جی عامش آیا۔ رات کو امام کیا مسئلہ بنا؟ کہا یار میں نے بیوی کو یہ بات کہہ دی ہے، اس نے تو مجھے پتہ ہے نہیں بولنا، طلاق ہو جائے گی۔ امام ابو حنیفہ فرمانے لگے آپ جاؤ سو جاؤ، تین طلاق ہو جا ایک بھی نہیں ہوگی۔ امام عامش نے کہا ابو حنیفہ میں اس کا مزاج جانتا ہوں، میرے امام نے جواب دیا ہے، میں سمجھانے کے لیے کہہ دوں اپنی زبان میں۔ امام عامش بی بی کے مزاج تو جانتا ہے، شریعت کا مزاج میں جانتا ہوں۔ بی بی کا مزاج تو جانتا ہے، شریعت کا مزاج تو جا سو جا، نہیں طلاق ہوتی۔ امام عامش چلے گئے، اب نیند نہ آئے، بھئی صورت اس نے صبح تک بولنا نہیں، طلاق تو ہو جانی ہے۔ اسی کشمکش میں تھے، امام عامش نے مؤذن سے کہا بیٹا اٹھو اور فجر کی نماز سے ایک گھنٹہ پہلے، وقت ایک گھنٹہ پہلے اذان دے دو۔ انہوں نے کہا جی امام صاحب وقت نہیں ہوا۔ فرمایا میں جو کہتا ہوں اذان دے دے۔ مؤذن نے اذان دے دی، امام عامش کی بیوی نے کہا اب خوش ہے، سمجھ گئے اب خوش ہے۔ امام عامش پھر دوڑے، امام حنیفہ تو کہتا ہے طلاق نہیں ہوگی، وہ تو ہو گئی۔ امام عامش نے کہا آپ سو جاؤ، طلاق نہیں ہوتی۔ امام عامش پھر گھر چلے گئے۔ جب ایک گھنٹہ گزرا، امام صاحب نے مؤذن سے کہا بیٹا اذان بھی دو اور پہلے اعلان کرو، بھئی میں نے ایک گھنٹہ اذان پہلے دی تھی، وقت اب شروع ہوا ہے۔ جب اس نے اعلان کیا، امام عامش نے کہا ہوں تو خوش ہے، اب تو خوش ہے۔ امام عامش کی بیوی نے کہا لگتا ہے تو ابو حنیفہ سے مل کر آیا ہے۔ امام ابو یوسف شاگرد کس کے تھے؟ امام ابو خلیفہ ہارون الرشید کی بی بی نے پیغام بھیجا، حضرت مسئلہ بتائیں۔ امام ابو یوسف نے فرمایا کہ بیٹی بڑا مسئلہ اہم ہے، یوں نہیں بتا سکتا، تو وہ خود آؤ پوچھنے کے لیے۔ خلیفہ کی بی بی اثر کے بعد آ گئی، فرمایا مسجد میں اعتکاف کی طرح جگہ بنا دو، پردے میں بٹھا دو۔ امام نے فرمایا کہ بیٹی بیٹھ، مغرب کی نماز کے بعد تیری بات سنیں گے۔ انہوں نے کہا جی مسئلہ مغرب سے پہلے کا ہے۔ امام ابو یوسف فرمایا بیٹی مجھے پتا ہے، مغرب کے بعد سنوں گا، بات کو نہیں، مسجد سے نکلنا نہیں ہے۔ خلیفہ کی بیوی مسجد میں ٹھہری، مغرب کی اذان ہو گئی، نماز ہوئی۔ امام ابو یوسف نے پردے میں آگے پوچھا بیٹی بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ انہیں کہا کیا مسئلہ بتانا، اب تو کام ہی ہو گیا۔ فرمایا کیا ہوا ہے، بات تو بتا، رو رہی ہے، کیوں روتی ہے بیٹی، بات بتا۔ اس نے کہا میرے خامد نے کہا تھا اگر سورج کے غروب ہونے سے پہلے پہلے حدود سلطنت سے نہ نکلی تجھے تین طلاق۔ میرا خامد تو آدھی دنیا کا حاکم ہے، اب طلاق ہوگی کیا بتاؤ گے؟ امام ابو یوسف فرمانے لگے بیٹی گھر چلی جا، تجھے ایک طلاق بھی نہیں ہے۔ خلیفہ کی بیوی نے پوچھا کیوں نہیں ہے؟ پر میں تیرے خامد نے اعلان کیا تھا مغرب سے پہلے پہلے حدود سلطنت سے باہر نکل جا، ہم نے تجھے سورج کے غروب ہونے سے پہلے حدود سلطنت سے باہر نکال لیا تھا۔ آج دنیا بھی حکومت تو تیرے باپ کی خامد کی ہے، لیکن جہاں مسجد کی حدود شروع ہوتی ہے تیرے خامد کی حکومت ختم ہوتی ہے، تیرے خامد کی حکومت ختم ہوتی ہے۔ یہ تیرے خامد کی حکومت کی جگہ نہیں، خدا کی حکومت کی جگہ ہے۔ میں اندہ کا معنی سمجھا رہا تھا، توجہ، تمام چیزوں کا حقیقی مالک تو اللہ ہے، اور جس کی ظاہری نسبت بندے بندہ مالک ہو تو نسبت کس کی طرف ہوتی ہے؟ بندے کی طرف ہوتی ہے۔ توجہ، دنیا میں آپ کھاتے ہیں خود کماتے ہیں یا بغیر کمائے کھاتے ہیں؟ بولیے نا۔ تو دنیا میں کماتے ہیں تو کھاتے ہیں، تو قبر میں شہید کمائے گا اور کمائے گا یا بغیر کمائے کھائے گا؟ بولیے نا، بغیر کمائے کھائے گا نا۔ تو جو کہ بغیر کمائے کھائے گا، میں سمجھانے لگا ہوں۔ ابو جی کہاں پر ہیں؟ اسلام آباد۔ دادا ابو کہاں پر ہیں؟ اللہ میاں کے پاس۔ کیا مطلب؟ ابو جی گے بھی مرضی سے ہیں، آئیں گے بھی مرضی سے۔ دادا ابو نہ مرضی سے گئے ہیں نہ مرضی سے آئے ہیں، ان کی نسبت اپنی طرف ہے، اس کی نسبت اللہ میاں کی طرف ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ ابو مرضی سے گئے ہیں نا، اور مرضی سے آئیں گے، اور دادا ابو نہ مرضی سے گئے ہیں نہ مرضی سے آئیں گے۔ ابو کہاں پر؟ اسلام آباد۔ دادا ابو کدھر؟ اللہ میاں کے پاس۔ میں بات سمجھا رہا تھا کہ آدمی دنیا میں کماتا ہے اور کھاتا ہے، شہید قبر میں کماتا نہیں، بغیر کمائے کھاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اند ربہم، اس کو رزق خدا کے پاس ملتا ہے، یعنی بغیر کمائے ملتا ہے۔ حضرت زکریہ نے پوچھا یا مریم انا لک ھذا، اے مریم کہاں سے آیا؟ مریم نے کہا ہوا من عند اللہ۔ جو زکریہ علیہ السلام دے تھے وہ بھی تو من عند اللہ تھا، لیکن کیونکہ کما کے لاتے تھے، من عند اللہ نہیں کہتے، یہ بغیر کمائے ملا ہے، اسے مریم من عند اللہ کہتی ہے۔ جو بات میں سمجھا رہا تھا، ذرا بات کو سمجھنا۔ حضرت مریم علیہ السلام کے اس رزق بغیر محنت والے کو عیسائیوں نے بھی دیکھا ہے، حضرت زکریہ نے بھی دیکھا ہے۔ جب عیسائیوں نے دیکھا تو مریم کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے، ادھر دیکھو ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، ہمیں بھی دے دو، ہمیں بھی دے دو، ہمیں بھی دے دو۔ او بھائی تمہیں کیا ہوا؟ کہا جی بغیر موسم کے پھل کھا سکتی ہے تو ہمیں بھی میوے دے سکتی ہے۔ زکریہ علیہ السلام سجدے میں گرے ہیں، کہا خدا تو نے اسے دیا ہے تو مجھے بھی دے دے، اسے دیا ہے تو مجھے بھی دے دے۔ جو بات میں کہنے لگا ہوں، ارے عیسائیت نے ولی کی کرامت کو دیکھا ہے تو ولی سے مانگا ہے، زکریہ علیہ السلام نے ولی کی کرامت کو دیکھا ہے تو ولی کے خدا سے مانگا ہے۔ ولی کی کرامت کو دیکھ کے ولی سے مانگ لینا یہ عیسائیت ہے، اور کرامت ولی کی دیکھ کے کرامت والے کے خدا سے مانگ لینا اسلام ہے۔ تو ہم کرامت مانتے ہیں لیکن کرامت والے سے مانگتے نہیں ہیں۔ کوئی کرامت نہیں مانتا، کوئی کرامت والے سے مانگ لیتا ہے۔ دیوبند والے کرامت کا انکار نہیں کرتے لیکن کرامت والے سے مانگتے بھی نہیں ہیں۔ ہم نہ افراط والے ہیں نہ دیوبند والے تفریط والے ہیں۔ توجہ، دنیا میں ایک بندہ کہتا ہے ہم اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کا وسیلہ نہیں دیتے۔ میں نے کہا تو کیوں نہیں دیتا؟ کہتا جی ہم خدا کے علاوہ ہم نبی کا وسیلہ بھی نہیں دیتے۔ میں مدینہ منورہ میں تھا، ایک بندہ مجھے مسئلہ پوچھنے لگا، مسجد نبی میں بیٹھا ہے۔ کہا جی مولوی صاحب تم بتاؤ کیا پیغمبر کا وسیلہ دے سکتے ہیں؟ میں نے کہا میں بعد میں بتاؤں گا، پہلے تو بتا کیا کوئی وسیلہ دے بھی سکتے ہیں؟ مجھے کہنے لگا جی ہاں جی ہاں جی ہاں، نماز کا وسیلہ دے سکتے ہیں؟ میں نے کہا اللہ کے نبی کا؟ کہتا ہے نہیں دے سکتے۔ میں نے پوچھا یہ بتا نماز کہاں سے آئی ہے؟ کہتا ہے جی عرش سے آئی ہے۔ میں نے کہا نماز خود آئی ہے یا کوئی لایا ہے؟ کہتے ہیں آئی تو نہیں، ہمارے نبی لائے ہیں۔ میں نے کہا آنے والی کا وسیلہ دے سکتا ہے، لانے والی کا لانے والے کا وسیلہ نہیں دے سکتا۔ ارے ظالم، اگر ہمارے نبی نہ ہوتے تو نماز ملنی ہی نہیں تھی۔ خود نماز کا وسیلہ میرے محمد کی ذات ہے، خود نماز کا وسیلہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ مجھے بتاؤ قرآن خود آیا ہے یا نبی لائے ہیں؟ خود نہیں آیا، نبی کے سینے پہ آیا تو تجھے ملا ہے۔ خود قرآن کا وسیلہ پیغمبر کی ذات ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے ہم جی وسیلہ نبی کا نہیں دیتے، توجہ رکھنا، ہم نبی کا وسیلہ نہیں دیتے۔ ایک بندہ کہتا ہے نہیں نہیں نہیں، ہم وسیلہ تو بجا خود نبی سے مانگتے ہیں، خود نبی خود ولی سے مانگتے ہیں۔ ایک ذات کا وسیلہ نہیں مانتا، ایک ذات ہی سے مانگتا ہے۔ جو بند والے ذات سے تو نہیں مانگتے، ذات کے وسیلے کو مان لیتے ہیں، نہ افراط والے نہ تفریط والے۔ ایک ذات سے مانگتا ہے یہ افراط والا ہے، ایک ذات کے وسیلے کو بھی نہیں مانتا یہ تفریط والا ہے۔ جو بند والے ذات سے نہیں مانگتے، ذات کے وسیلے سے خدا سے مانگ لیتے ہیں۔ ایک عاشق پیغمبر نے کہا تھا، نبی کے چاہنے والے نے کہا تھا یا بدی ادل والانا جی لکا سلطان علی المہاجی ان نبیتن انت ساکنہ غیر محتاج علی سروجی خسر و جمال کے مالک پیغمبر لوگ حکومت بدن پہ کرتے ہیں آپ حکومت دلوں پہ کرتے ہیں جس مکان پہ آپ رہتے ہیں یہ مکان چراغ کا محتاج نہیں ہے وجو کلمہ مول حجتنا یوم یاد الناس بالحججی قیامت کے دن خدا پوچھے گے کیا لائے ہو ارے دنیا والے نمازیں پیش کریں گے خدا دیوبند والوں سے پوچھے گا کیا لائے ہو ہم نمازیں نہیں رخ محمد پیش کریں ہم نماز نہیں رخ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں گے اور جو بد واروں کا عقیدہ حضرت شیخ زکریہ رحمت اللہ علیہ نے فضائل درود پاک میں لکھا ہے اگر بندہ ریا کے ساتھ نماز پڑھے خدا قبول نہیں کرتا ریا کے ساتھ روزہ رکھے خدا قبول نہیں کرتا لیکن درود پیغمبر اتنا مبارک ہے اگر ریا کے ساتھ بھی پڑھے گا خدا تب بھی مسترد نہیں کرتا پتا اللہ ریا کے ساتھ پڑھا جانے والا درود مسترد نہیں فرماتے خدا وجود پیغمبر کو واپس کیسے کر سکتے ہیں ہم نماز پہ اعتماد نہیں کرتے ذات پیغمبر پہ اعتماد کرتے ہیں ہمیں بھروسہ نماز پہ نہیں ہے بھروسہ پیغمبر کی ذات پر بھروسہ کس پر ہے پیغمبر کی ذات پر ہے خود اللہ کے نبی نے فرمایا اے عائشہ جس کے دو نابالغ بچے فوت ہو گئے قیامت کے دن والدین کو جنت ملے کر جائیں گے امی عائشہ نے پوچھا دو نہ فوت ہوئے تو پھر اللہ کے نبی نے فرمایا نابالغ ایک بچہ فوت ہوا والدین کو جنت ملے کر جائے گا امی عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ من لم یقل لہ جس کا ایک بھی سفارشی اس کا کیا بنے گا اللہ کے نبی نے جواب دیا ہے فرمایا عائشہ جس کا قیامت کے دن کوئی نہیں ہوگا اس کا میں محمد ہوں گا جس کو کوئی نہیں اس کا ہاتھ میں تھام لوں گا جس کو کوئی نہیں عائشہ اس کا میں جو بنوں گا تو ہم وسیلہ مانتے ہیں یا نہیں تو میں بات یہ سمجھا رہا تھا ایک افراد والا ہے ایک بولیے افراد والا ایک تفرید والا میں ابھی صرف صراط مستقیم کا معنی بیان کر رہا تھا صراط مستقیم کسے کہتے ہیں حد سے گزر جائے تو افراد کہتے ہیں حد سے اتر جائے تو تفرید کہتے ہیں حد پر رہے تو اعتدال کہتے ہیں توجہ رکھنا افراد کا نام الہاد ہے تفرید کا نام بدعت ہے اعتدال کا نام صراط مستقیم ہے افراد کا نام الہاد ہے تفرید کا نام بدعت ہے اور اعتدال کا نام بولیے نا اعتدال کا نام اہدنا الصراط المستقیم صراط مستقیم مانگا ہے اللہ ہم افراد والے بھی نہیں ہیں اللہ تفرید والے بھی نہیں ہیں اللہ ہم تو اعتدال والے ہیں توجہ ذوق دادوں میں ایک اور مثال دے دو بات کو سمجھانے کے لیے میں صرف تجھے صراط مستقیم کا معنی سمجھا کے نظریات پیش کرتا رہوں گا خدا گواہ ہے میں مذاق نہیں کرتا میں کوئی تسنن سے کام نہیں لے گا یہ تیری رات بیت جانی ہے اور میں صرف صراط مستقیم میں مثال دے کے صراط مستقیم سمجھاتا رہوں گا ہم جو خدا سے مانگتے ہیں صراط مستقیم کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے توجہ رکھنا ایک بندہ وہ ہے جو دین میں مسئلوں کا اضافہ کرتا ہے اور ایک بندہ وہ ہے جو دین میں ثابت شدہ مسئلوں کا انکار کرتا ہے جو ثابت شدہ مسئلوں کا انکار کرے انکار کرنے کو الہاد کہتے ہیں اور جو اضافے کرتا ہے اسے بدعات کہتے ہیں الہاد بھی جرم ہے اور بدعات بول الہاد بھی جرم ہے اور بدعات بھی جرم ہے لیکن الہاد جرم نمبر ایک ہے اور بدعت جرم نمبر دو ہے تجھے نہ سمجھا میں مثال دے کر کہوں گا یہ مسجد بنی ہے ایک بندہ وہ ہے توجہ رکھنا ایک بندہ وہ ہے یہ جگہ تو مسجد کی ہے وہ جگہ بیت الخلا ہے ایک بندہ کہتا ہے الیاذ باللہ یہ مسجد نہیں بیت الخلا ہے اور ایک بندہ کہتا ہے بیت الخلا نہیں وہ بھی مسجد ہے ایک بندہ مسجد کو مسجد نہ مانے ایک غیر مسجد کو بھی مسجد مانے ہیں تو دونوں مجرم نا لیکن بڑا مجرم کون ہے جو مسجد ہی کو نہ مانے اور چھوٹا مجرم کون ہے جو غیر مسجد تو ساتھ مسجد مان لے جو دین میں کمی کرتا ہے وہ بڑا مجرم ہے جو دین میں اضافے کرتا ہے وہ تو نے چھوٹے مجرم کے پیچھے تو پڑا ہے تو نے بڑے مجرم کو چھوڑ دیا ہے یہی وجہ تیری قوم بڑے مجرم کے پاس تو جا رہی ہے چھوٹے مجرم کے پاس جانے کے لیے تیار نہیں ہے میری بات کو اگر کہو تو میں واضح لفظوں میں کہہ دوں تاکہ تمہیں جھجک نہ ہو کوئی بھی دیوبندی مسلک بریلوی اختیار نہیں کرتا لیکن کتنے دیوبندی تجھے ملیں گے جو غیر مقلد بن رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے تو نے اس کی تردید کی ہے تو نے اس کی تردید نہیں کی جو دین میں اضافے کرتا ہے اس سے تو مناظرے کرتا ہے اور جو دین میں کمی کرتا ہے تو کہتا ہے میرا توحیدی بھائی ہے آدھا کام تو نے کیا ہے باقی کام
اس نے خود کیا. نہیں میری بات سمجھے, میں اور مثالیں دوں. بولیے نا, میں مثالیں دے کر بات کہہ دو. مسافہ دو ہاتھ سے یا ایک ہاتھ سے؟ بولیے نا. اور جو کہ ایک ہاتھ سے, وہ کمی کرتا ہے یا اضافہ؟ کمی کی ہے نا. یہ مجرم نمبر ایک ہے. تراویح 20 ہی آٹھ, تو جو 20 کو کاٹ کے آٹھ کرے, کمی یا اضافہ؟ بتر تین ہے یا ایک ہے؟ جو تین کی بجائے ایک کہتا ہے, کمی یا اضافہ؟ بولیے نا. جمعے کے دن اذانیں دو یا ایک؟ تو جو دو کی بجائے ایک مانے, کمی یا اضافہ؟ بولتے جاؤ نا. سر پہ امامہ اور پگڑی ٹوپی سنت ہے یا نہیں؟ جو انکار کرے وہ کمی یا اضافہ؟ شوال کے روزے سنت ہے, جو نہ مانے کمی یا اضافہ؟ تو یہ کمیاں کر رہا تھا, یہ الہاد کا جرم کر رہا تھا, الہاد کا جرم کر رہا تھا, اذان دفن کے بعد یا جنازے کے بعد؟ بولیے نا, دفن کے بعد نا. اور جو کہتا ہے جنازے کے بعد, یہ کمی یا اضافہ؟ بولیے نا, اضافہ کرتا ہے. کل دین میں نہیں تھا اس نے داخل کیا, کمی یا اضافہ؟ میلاد کا جلوس نہیں تھا, اضافہ کیا, کمی یا اضافہ؟ بارہویں نہیں تھی, لے آیا ہے, کمی یا اضافہ؟ کونڈے نہیں تھے, لے آیا, کمی یا اضافہ؟ او بھائی, کمی کرنے والا مجرم نمبر ایک تھا, اضافہ کرنے والا مجرم نمبر دو تھا. تو نے ایک کو چھوڑا ہے, دو کے پیچھے ڈنڈا لے کے پڑا ہے. تیری قوم نے دو نمبر سے نفرت کی ہے, لیکن ایک نمبر مجرم سے کوئی نفرت نہیں کر رہا تھا. میں ایک مثال دیتا ہوں, بتاؤ انبیاء معصوم ہیں یا نہیں؟ بولی انبیاء. اور انبیاء کے بعد بھی کوئی معصوم ہے؟ بولیے نا. تو جو نبی کے بعد 12 معصوم مانے, وہ کمی یا اضافہ؟ اور جو 1,24,000 کو معصوم نہ مانے, بولنا. تو جو 1,24,000 کو معصوم نہیں مانتا, وہ تیرے ساتھ ہے. جو 12 کو نہیں مانتا, تو اس کے خلاف ہے. اور یہ مجرم نمبر ایک تھا, وہ مجرم نمبر دو ہے. نہیں سمجھ آئی؟ یا نام لے کر کہو, میں تو نام بھی لوں گا, مجھے تو الجھن کوئی نہیں. تو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ 1,24,000 کو معصوم نہیں مانتا, یہ مجرم ہے یا نہیں؟ اور 1,12 کو معصوم مانتا ہے, یہ تو پہلا مجرم کون ہے جو نبی کو معصوم نہ مانے؟ اور دوسرا مجرم کون ہے جو غیر نبی کو معصوم مانے؟ مجرم نمبر ایک ساتھ ہے, مجرم نمبر دو کی مخالفت ہے. ہم مجرم نمبر ایک کو بھی نہیں مانتے, مجرم نمبر دو کی بھی نہیں مانتے. افراد والے بھی نہیں ہے, تفرید والے بھی نہیں ہے. افراد الہاد کو کہتے ہیں, تفرید بدعت کو کہتے ہیں, اعتدال صراط مستقیم کو کہتے ہیں. معنی سمجھ آیا؟ دوسری بات شروع کر, میں سٹاپ کر کے آگے چلتے ہیں. نمبر دو, صراط مستقیم کی علامات کیا ہیں؟ میں اس کو مختصر کرتا ہوں. صراط مستقیم کی علامات, صراط مستقیم مستقل لمبا ہے, 4 گھنٹے لگے رہو, علامات بھی گفتگو ختم نہیں ہوتی. میں صرف مثال دینے لگا ہوں. علامات صراط مستقیم کیا ہے؟ ہم نے اللہ سے مانگا, اہدنا الصراط المستقیم, اللہ صراط مستقیم پہ چلا دے. اور صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم. بھئی میں نے 4 گھنٹے بیان نہیں کرنا, میں تو میں ویسے بتا رہا ہوں کہ علامات کا 4 گھنٹے سے بڑا مضمون ہے. توجہ رکھے, میں بات یہ سمجھا رہا تھا, اہدنا الصراط المستقیم, اللہ صراط مستقیم پہ. بولیے نا, صراط مستقیم پہ. صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط الذین انعمت, جن پر اللہ نے انعام کیا, یہ نشانی ہے. اللہ انعام کن پہ کیا؟ خدا نے طبقے 4 بتائے ہیں. نمبر 1 من النبیین, نمبر 2 والصدیقین, نمبر 3 والشہداء, نمبر 4 والصالحین. کتنی علامتیں ہیں؟ بولیے کتنی ہیں؟ اگر صراط مستقیم چاہتے ہو, علامت یہ اس راستے پہ چلو جس پہ نبی چلے ہیں, اس راستے پہ چلو جہاں صحابہ چلے ہیں, اس راستے پہ چلو جہاں شہداء چلے ہیں, اس راستے پہ چلو جہاں پہ اولیاء چلے ہیں. کتنی علامتیں ہوں گی؟ اب میں بات کرنے لگوں, کوئی نبیوں کو نہیں مانتا, قادیانی بنا ہے, نکلا یا نہیں؟ کوئی صدیقین کو نہیں مانتا, رافضی بنا ہے, کسی پاس شہداء نہیں نظر آتے, بدعتی بنا ہے. نہیں سمجھا؟ کوئی اولیاء کو نہیں مانتا, غیر مقلد بنا ہے. جو بند والے نبیوں کو بھی مانتے ہیں, صحابہ کو بھی مانتے ہیں, شہداء کو بھی مانتے ہیں, اولیاء کو بھی مانتے ہیں. اولیاء کو بھی, حکیم الامت تھانوی فرماتے ہیں ایک عالم اعمال ہے، ایک عالم امثال ہے، ایک عالم اعمال ہے اور ایک عالم امثال ہے۔ آپ اس جہان میں عمل کرتے ہیں، اس جہان میں عمل کی صورت بنتی ہے۔ آپ نے حدیث مبارک پڑھی ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تو دیکھا ایک بندے کو خون، ایک بندے کو خون کی نہر میں غوطے دیے جا رہے ہیں۔ کنارے پہ جاتا ہے تو پتھر لگتا ہے، دوسرے کنارے پہ ادھر پتھر لگتا ہے، پھر پہلے کنارے پہ پوچھا یہ کون ہے، کہا جی یہ شراب خور ہے۔ تنور نما جگہ دیکھی ہے، ننگی مرد اور ننگی عورتیں ہیں، آگ ان کو اٹھا رہی ہے، اوپر منہ کے قریب آتے آگ پھر نیچے لے جاتی ہے۔ پوچھا یہ کون ہے، کہا جی امت کے زنا کرنے والے بدکار مرد اور عورتیں ہیں۔ ایک بندے کے سر پہ ٹسا جا رہا ہے، یہ سانپ کون ہے، کہا جی بندے کی دولت ازدہا بن کے ٹس رہی ہے۔ ایک بندے کو دیکھا کہ باشیں چیری جا رہی ہیں، یہ کون ہے، یہ وہ عالم ہے جو حق بیان نہیں کرتا تھا۔ ایک ادھر علم و عمل ہوتا ہے، عالم مثال اس کی مثال ہوتی ہے۔ دنیا میں موت ایک عمل ہے، عالم مثال میں اس کی مثال کیا ہے، صورت کیا ہے۔ اللہ قیامت کے دن موت کو لیں گے اور مینڈے کی صورت دے کے ذبح کر دیں گے۔ اب موت کو بھی موت نہیں آئے گی، یہاں موت ہے۔ عالم مثال میں مینڈا ہے، توجہ رکھنا، عالم اعمال ہے، وہاں عالم مثال ہے۔ حکیم الامت تھانوی فرماتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا کہ پل صراط کسے کہتے ہیں، جو جہنم پر ہے، بال سے باریک ہے تلوار سے، بولیے بال سے باریک ہے تلوار سے۔ حکیم الامت تھانوی کہتے ہیں کتنا مشکل ہے گزرنا، بال سے باریک ہو تلوار سے تیز ہو، بتاؤ کوئی گزر سکتا ہے، نہیں گزر سکتا، بندے کے بس میں نہیں۔ دنیا میں شریعت کسے کہتے ہیں، صراط مستقیم کسے کہتے ہیں، افراد اور تفرید سے بچتے ہوئے راہ اعتدال کا نام صراط مستقیم ہے۔ تو دنیا میں افراد اور تفرید سے بچ کے صراط مستقیم پہ چلنا مشکل ہے، یہ تیرے ذمے ہے۔ صراط مستقیم کی مثال پل صراط ہے، اس سے گزارنا خدا کے ذمے ہے، اس سے گزارنا۔ تو صراط مستقیم کی صورت مثالیہ کا نام پل صراط ہے، یہاں صراط مستقیم پہ تو چل جا، وہاں پل صراط سے خدا گزار۔ تو میں نے تین باتیں بتائیں، صراط مستقیم کسے کہتے ہیں، صراط مستقیم کی نشانیاں کیا ہیں، اور صراط مستقیم پر چلنے سے کیا ملتا۔ یاد رکھ لو گے، صراط مستقیم کسے کہتے ہیں، افراد تفرید سے بچ کے درمیانے راستے کا نام۔ نشانیاں کتنی ہیں، انبیاء کا راستہ، صحابہ کا راستہ، شہداء کا راستہ، اور صراط مستقیم پہ چلیں تو کیا ملتا ہے۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے پل صراط سے گزار دے، اللہ مجھے اور آپ کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اسی بات کو سمجھنے کے لیے ہم نے اکابر کے مشورے سے کورس ترتیب دیا، اللہ بھائی ممتاز صدیقی ان کے ساتھی کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ جنہوں نے چکوال میں صراط مستقیم کورس کا آغاز فرما دیا، آپ ان کا ساتھ دیں گے نا بھائی؟ کل سے انشاءاللہ کورس شروع ہوگا، اس میں آپ ذرا شرکت فرمائیں گے۔ دیکھیں سب تو نہیں کر سکتے، بجا ہے جو دور دور دیہات کے رہنے والے ہیں وہ یومیہ نہیں آ سکتے، لیکن یہاں شہر اور محلے کے رہنے والے تو شرکت فرما سکتے ہیں نا بھائی۔ جو یہاں رہتے ہیں وہ ارادہ فرمانے ایک ماہ تک کورس میں شرکت کرے گی انشاءاللہ، اور جو دور دراز دیہاتوں کے ہیں ان کے لیے آنا مشکل ہے۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ بھائی ممتاز صدیقی صاحب سے کورس دے دیں، کورس چھپا ہوا ہے، اور میں بلا مبالغہ کہتا ہوں اس سے عمدہ کورس تمہیں کورسوں کی دنیا میں تلاش کرنے سے نہیں ملے گا، میں جدہ میں تھا، ایک مولوی صاحب فرمانے لگے فرت ہاشمی نے کتنا بڑا کام کیا ہے۔ میں نے کہا کیا کیا؟ کہتے ہیں ایک سال کا خواتین کے لیے مختصر نصاب دیا ہے۔ میں نے کہا میں نے 40 دن کا مختصر نصاب دیا، تو ایک سال کا مختصر ہوتا ہے 40 دن کا مختصر ہوتا ہے۔ ہم نے مردوں کے لیے نصاب الگ بنایا ہے، خواتین کے لیے نصاب الگ بنایا ہے، اور اتنا آسان ہے ترجمہ تفسیر اعراب تک لگا دی۔ 40 اسباق ہیں، ہر سبق میں ایک آیت، ایک حدیث، ایک عقیدہ، ایک مسئلہ، ایک مسنون دعا۔ چونکہ چند ایک مسائل میں فرق تھا، خواتین کا الگ کر دیا ہے، مردوں کا الگ کر دیا ہے۔ آپ حضرات کورس کروائیں، اور اگر خواتین کے کورس کا نظم نہ بنے، کورس گھر میں رکھے، والدہ کو دے دے تعلیم کرے، بیٹیوں سے کہہ دے سنتی جائیں۔ کوئی ایسا مسئلہ نہیں کہ اس کے والد تعلیم نہیں کرا سکتا، چند ایک مسائل کے پہ الگ کر دیا ہے، آپ گھر میں کورس کی تعلیم کرا لیں۔ اللہ ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق دے اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام کے پیچھے فاتحہ کا پڑھنا کیسا ہے، یہ صراط مستقیم کورس میں دلائل کے ساتھ آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ۔ یہ کورس ہم کیوں کرا رہے ہیں؟ انہیں مسائل کے لیے کرا رہے ہیں جو آپ کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا کا مفہوم کیا ہے؟ جب طلبہ مدرسے میں تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو سب اکٹھے پڑھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ خاموش نہیں ہوتی، کیا ایک بات ہے شاید کہ الٹ نہیں ہے؟ یہ سوال آپ کا مقبول ہے، اس کا جواب لے لیں۔ دیکھیے سوال یہ ہے کہ جب آیت کا معنی قرآن پڑھا جائے تم سنا کرو، تو ایک بچہ قرآن پڑھتا ہے باقی سنتے تو نہیں ہیں۔ اس سے بڑا سوال غیر متعلق کرتے ہیں کہ فجر میں امام نماز پڑھاتا ہے، اور حنفی کہتے ہیں کہ بعد میں آنے والا آدمی سنتیں پڑھے اور سنتیں پڑھ کے ساتھ جماعت میں شریک ہو۔ تو جب امام قرآن پڑھتا ہے، سپیکر لگا ہے، آواز آ رہی ہے، تو امام کا قرآن تو آپ نہیں سنتے، قرآن پڑھ رہے ہیں۔ میں نے کہا بات سمجھو، اس آیت کا معنی صاحب مدارک نے لکھا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نماز میں امام ہے اسی نماز میں مقتدی ہے۔ امام کی نماز الگ ہو، دوسرے آدمی کی الگ ہو، وہ اس آیت کے حکم میں شامل ہی نہیں ہے۔ اس آیت کے حکم میں شامل جو نماز امام کی ہے وہی نماز پیچھے والے کی ہو۔ اب آپ نے خاموش رہنا ہے، امام کی نماز اپنی ہے، سنتیں پڑھنے والے کی اپنی ہے، یہ تو حکم کے اندر شامل ہی نہیں ہے، تو آپ پڑھیں کیا کریں گے؟ دیکھیں امام کی اقتداء کرنی ہے، کون اقتداء کرے گا؟ جو نماز میں ہے، جو نماز میں نہیں ہے۔ تو جو امام کے ساتھ نماز میں وہ اقتداء کرے گا نا، تو یہ حکم اس کے لیے جو امام کی نماز میں ہے، جو الگ نماز میں اس حکم میں شامل ہی نہیں۔ اچھا جی آپ التحیات بیٹھے ہوتے ہیں تو رب جلالی پڑھتے ہیں، امام بھی پڑھتا ہے، امام کے پیچھے قرآن تو پڑھا ہے۔ میں نے کہا نا قرآن نہیں پڑھا، دعا پڑھی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ دعا قرآن والی تھی، یہ سمجھے الگ بات ہے کہ دعا، بھائی قرآن تو حالت کیا میں پڑھا جاتا ہے، قرآن تشہد میں تھوڑا ہی پڑھتے ہیں۔ آپ رب جلالی نہ پڑھو، اللہ میں سلام تو پڑھ لو، اللہ میں اعوذ بک پڑھ لو، اور دعا پڑھ لو، یہ دعا کا مقام ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ رب جلالی دعا تھی مگر قرآن والی تھی۔ اب دیکھیں کوئی بندہ کہتا ہے فرعون، کیا کہتا ہے؟ کوئی نیکیاں ملیں گی؟ کچھ بھی نہیں۔ اور اگر قرآن صبر کر کے فرعون تو پھر 50 مل جائیں گی۔ تو لفظ فرعون ہے، قرآن سمجھ کر پڑھے تو نیکی ہے، اور قرآن سمجھ کر نہ پڑھے تو بولنے کو بھی دل نہیں کرتا۔ قرآن سمجھ کر دعا پڑھنا اور ہے، اور دعا سمجھ کر قرآن کو پڑھنا اور ہے، دونوں کے حکم الگ الگ ہوتے ہیں۔ پھر بھی ہم نے آپ حضرات کی آسانی کے لیے، آپ یقین فرمائیں میں اپنی کار گزاری تو سنانا اپنے منہ سے مناسب نہیں سمجھتا، بحمد اللہ تعالیٰ ہم نے 6 سال کے عرصے میں ملک اور بیرون ملک میں اس قدر مسلک کا کام اللہ نے لیا ہے کہ ماضی قریب میں آپ کو اس کی مثال نہیں ملتی، اور اس میں ہم نے نہیں کیا، اکابر کی جوتیوں کے صدقے خدا نے ہم سے لیا۔ ہم نے کعبے سے تعلق رکھا ہے، خانقاہ سے رکھا ہے، راہبین سے رکھا ہے، بزرگوں سے رکھا ہے، ان کی دعاؤں کے صدقے میں اللہ نے کام لیا۔ ایک ایک مسئلے پر پوسٹر ہے، قرات نہ کرنے کے دلائل، آمین آہستہ کہنے کے دلائل، رفع یدہ نہ کرنے کے دلائل، تقلید کے دلائل، 3 طلاق کے دلائل، ایک ایک مسئلے کے دلائل، پوسٹر الگ ہیں، سیڑھیاں الگ ہیں، کیسٹیاں الگ ہیں، اس سے زیادہ میں حلوہ بنا کر کیسے آپ خدمت میں پیش کروں؟ یہ باہر پوسٹر بھی پڑے ہیں، کیسٹیاں پڑی ہیں۔ میں بلکہ جماعت والے حضرات سے کہتا ہوں آپ یہ پوسٹر لے لیں، اپنے گھر میں رکھیں، اپنی کاپی بنائیں، اس میں احادیث لکھ لیں، ترجمہ لکھ لیں، اور کاپی جیب میں ڈال لیں۔ آپ 40 دن میں چلے جائیں، 4 ماہ میں چلے جائیں، سکون سے اپنا وقت گزارے، اور جب کوئی بندہ کہے نا رفع دین کیوں نہیں کرتے، وہ پھر ہمارے والی کاپی کھول لیں۔ کبھی اس لیے نہیں کھولتے کہ ہمارے دلائل ہیں، لڑائی بھی نہیں ہوگی آپ کے ساتھ، یہ بالکل صحیح نہج پہ اہل دین کا کام بھی کرتے رہیں گے۔ یہ آسان ہے یا مشکل ہے؟ اس سے زیادہ آسان اس میں آپ کی خدمت میں کیسے پیش کروں؟ تو میری آپ سے گزارش ہے وہ لٹریچر باہر موجود ہے، آپ لٹریچر بھی لیں، گھر میں لگائیں، اس میں دلائل سنیں اور پڑھیں۔ اور باقی اب آپ سے گزارش ہے کہ یہاں پہ آپ حضرات کو رسم شرکت ضرور کریں، کریں گے نا بھی ان شاء اللہ۔ ابراہیم صاحب والد مسلمان تھے یا کافر؟ اگر کافر تھے تو رب الفلی والواردیہ کا کیا مطلب ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام قرآن میں ہے، بعض کہتے ہیں حاضر والد تھا، بعض کہتے ہیں چچا تھا، یہ بات طے ہے، وہ جو بھی تھا مسلمان نہیں تھا۔ پھر کہ مسلمان نے دعا کیوں مانگی ہے؟ اس وقت مانگی ہے جب تک اللہ نے دعا مانگنے سے منع نہیں فرمایا تھا، جب منع فرما دیا تو اس کے بعد نہیں مانگی۔ خود قرآن کہتا ہے وما کان استغفار ابراہیم لابیہ، اس وقت تک تھی جب تک منع نہیں کیا، جب منع کر دیا تو چھوڑ دیا۔ نبی پاک نے منافق کا جنازہ پڑھا ہے، جب خدا نے منع کر دیا پھر حضور نے منافق کا جنازہ پڑھنا چھوڑ دیا۔ تو جب تک حکم نہ آئے بات اور ہوتی ہے، حکم آئے تو پھر بات اور ہوتی ہے۔ اللہ میں شریعت سمجھ نہیں سکتی۔